بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. ورهم وعد أروعيد كتعلق سي اور كبيرة گناہ کرنے والے مسلمان کے تعلق سے پچھلے کچھ دروس میں کچھ باتیں کر چکے ہیں اور کچھ باتیں باقی ہیں، جہاں پر رکے تمہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، قال رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ یعنی امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا غَيْرَ تَائِبٍ مِّنْهَا وَمَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ. اور اگر دنیا سے یہ مسلمان خارج ہو جاتے ہیں، مر جاتا ہے، اور کچھ گناہ اس کے سر پر باقی ہیں جن سے اس نے توبہ نہیں کی ہے، وَمَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ، اور اس کا خاتمہ اس کی موت توحید و اخلاص پر ہوئی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی بهذا الشرط، اس شرط سے کہ یہ توحید ہو اور اخلاص ہو. موحد مسلمان مرا ہے اور کچھ گناہ باقی ہیں اس کے جس سے اس نے توبہ نہیں کی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جیسا فرمایا، فقد يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله، ممکن ہے کہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ برا ہو، اس کی وفات، اس کا خاتمہ برائی پر ہو، اللہ تعالیٰ کی پناہ. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی موت جو ہے وہ برے خاتمے سے ہوتی ہے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فوالذی لا الہ غیرہ، اس ذات قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنتی حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فاسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. متفق عليه حديث. يعني حديث عظيم الفاظ، تھوڑے سے توجہ کی ضرورت ہے. ہمارا موضوع یہ ہے، ایک مسلمان ہے، اگر اس کے کبیرہ گناہ باقی ہیں جس سے اس نے توبہ نہیں کی ہے، دنیا میں اس کا کیا حکم ہے؟ اپنے ایمان سے مومن ہے اور اپنے اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے. آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اپنے عدل و انصاف سے اسے سزا دے دے جتنا کہ اس کے گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے ابتداء معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے. ٹھیک. اب سوء الخاتمہ کی بات آئی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ بڑے خطرے میں ہوتا ہے تو مسلمان موحد ہے، اس کی زندگی توحید پر گزری ہے، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے اور توبہ بھی نہیں کی ہے. حکم تو ہم نے جان لیا ہے، لیکن ایک بہت اہم بات ہے تاکہ لوگ اسے کوئی ہلکا نہ لے لیں، آسان نہ لے لیں. جب توحید ہے پھر اللہ کا فضل بھی ہے، پھر جنت میں ہی جائیں گے، اگر عذاب بھی ہوگا عدل انصاف بھی ہوگا وقتی طور پہ ہوگا، تو اصل ٹکانہ جنت ہی ہے نا. ایک بڑی خطرناک بات ہے، ایک بڑی عظیم حدیث ہے سوء الخاتمہ کے تعلق سے. صحیح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، بڑا پیارا قصہ. پہلے قصہ سناتا ہوں، پھر حدیث یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں. قصہ یہ ہے کہ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے آ کے کہا، عباس صحابہ نے کہا کہ ایک فلان شخص ہے جو بڑی جرت کے ساتھ کافروں کا دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے اور بہت نقصان پہنچا رہا ہے ان دشمنوں کو، بڑا بہادر ہے، بڑا طاقتور ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا فی النار، یہ شخص جہنمی ہے. تو صحابہ کو تعجب ہوا، میدان جنگ میں، میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک شخص ہے جو جہاد کر رہا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جہنمی ہے. تو بعض نے کہا پھر جنتی کون ہوگا، آپس میں پھر جنتی کون ہوگا. تو ایک صحابی نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں، شخص کا پیچھا کرتا ہوں کہ کرتا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، حق فرماتے ہیں، الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں اس شخص کا تعقب کرتا رہا، چھپ چھپ کے دیکھتا رہا کرتا کیا ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس شخص کو بعض دشمن نے گھیرا ہے، وہ شدید زخمی کیا ہے، اس نے ان کو زخمی کیا ہے. اچھا، جب زیادہ زخم لگے اسے تو اسے برداشت نہ ہوا، صبر نہ کر سکا، بے صبرہ ہوا، اس نے اپنی تلوار کو الٹا رکھا اور اس کی نوک اپنے سینے کی طرف کیا اور اپنا سارا زور اس پہ لگا کے اپنی جان لے لی. کیا کیا اس نے؟ خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا. تو شخص نے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں کہا اشہد انک رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کس لیے، یعنی کیا کوئی کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، اب کون سی نئی بات ہے، کیا ہو گیا؟ تو اس شخص نے قصہ سنا کہ ایسا مسئلہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث یہاں سے شروع ہو رہی، وہی حدیث پہلے، وہ قصہ تھا یہاں سے. فوالذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت حتی ما یکون بینہ وبینہ ذراع. اور اسی روایت میں آیا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، فیما یبدو للناس، سے بخاری کی اسی روایت میں جس کا بھی میں نے قصہ بیان کیا ہے، اس میں فیما یبدو للناس، تم اسے کوئی شخص جنتوں کا عمل کرتا رہے گا دنیا میں، یعنی ظاہراً نیکوکار ہے، صالح ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، اس قصے میں جہاد کا ذکر ہے ظاہراً. تم اسے کوئی شخص جو ہے وہ جنتوں کے عمل کرتا رہے گا، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک گز باقی رہے گا. یعنی اب مرنے والا ہے، مرے گا تو جنت میں جائے گا، تھوڑا فاصلہ باقی ہے بس. فاسبق علیہ الکتاب، تو اس کی کتاب، اس کی تقدیر اس پر غالب آ کے اس سے سبقت لے جاتی ہے. فیعمل بعمل اہل النار، بس وہ جہنمیوں کے لوگ جو ہیں ان کا عمل کرے گا، اہل النار جہنمی جو ہیں ان کا عمل کرے گا. فیدخولها، بس وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. اور جس روایت میں شخص کا قصہ ہے، فیما یبدو للناس، جو لوگوں کو لگتا ہے کہ عمل اہل جنت کا ہے، لوگوں کیوں لگتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا اب، لیکن اس کی کتاب تقدیر غالب ہو جائے گی. تقدیر سے کیا غالب ہو جائے گا؟ اللہ مجبور کیا اسے؟ یعنی اللہ کے علم میں سابق تقدیر کے چار مرتبے ہمیشہ یاد رکھے، پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، پھر مشیت ہے، اللہ نے چاہا ہے، اور پھر اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اس شخص کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے تقدیر میں لکھ دیا گیا تو یہ ایسا کرے گا، اور وہ کس بنیاد پہ؟ اللہ کے علم ہے، اللہ کے علم ازلی، اللہ ہمیشہ جانتا ہے، ہمیشہ سے. لیکن دنیا و زمین اس کو پیدا کرنے سے پہلے، 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قلم کو حکم دیتا ہے کہ لکھو، قلم نے لکھ دیا، تقدیر لکھ دی گئی. کون سی تقدیر؟ جو اللہ کے علم میں، سابق علم میں موجود ہے. فیما یبدو للناس، جو لوگوں کو لگتا ہے. اس شخص نے لوگوں کی کیا لگتا تھا کہ جہادی ہے، مجاہد ہے، حقیقت میں جہاد نہیں کر نہیں رہا تھا. جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، خودکشی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اس لیے واضح دلیل ہے کہ خودکش حملے جائز نہیں ہے اس دلیل کی بنیاد پر. اصل مقصد جو ہے اللہ کے دین کی سر بلندی ہے، اعلیٰ کلمۃ توحید لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا. ہاں، اس عظیم مقصد کے لیے کافر جان لے لیتے تو شہادت ہے، ایسا ہے نا. اپنی جان دینا اس زخم کی وجہ سے اور بے صبری کی وجہ سے، تکلیف برداشت نہ ہونے کے لیے، تو پھر اللہ کے لیے کہاں پہ؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو تکلیف برداشت ہوتی ہے نا، صبر کرنا پڑتا ہے، تحمل ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ایک ایک تکلیف میں آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، مفت کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ حقیقتاً جو شروح الحدیث ہے، علماء کہتے ہیں کہ اصل میں جہاد مقصد نہیں تھا، اس کا حمیت تھی، قوم کے ساتھ نکلا ہے، قومیت اور حمیت جو جہلیت کا ایک نعرہ تھا اس کے لیے نکلا تھا. اور کچھ کہتے ہیں کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، ایسے نہیں، لوگ گئے تو یہ بھی ساتھ چل پڑا. الغرض تو انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے انجام آخر انجام کے بیچ میں گز رہ جاتا ہے، اس کے جو اصل، جو اس کا اصل عمل، جو اصل مقصد ہے وہی غالب آ جاتا ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ جہاد تھا ہی نہیں، لیکن کس کے علم میں؟ اللہ کے علم میں، دیکھنے والے کے علم میں کیا تھا کہ نیک اور صالح انسان جہاد کر رہا ہے. اور پھر اسی طریقے سے وَإن أحدكم لعمل بعمل أهل النار، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جہنم والے عمل کرتے ہیں، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَاسْبِقُوا عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو جہنم والے عمل کریں گے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک گز باقی رہے گا، اس کا کتاب اس پہ غالب آ جائے گا، تو وہ جنت والا عمل کرے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ کون ہے؟ موحد ہے، مسلمان ہے، مخلص ہے، تبع سنت ہے، کبیرہ گناہ باقی رہ جاتے ہیں. کوئی شراب پی لیتا ہے، اس میں مبتلا ہوتا ہے، کوشش کرتا توبہ کی نہیں کر پاتا، تو لگتا ہے کیا ہے؟ شرابی ہے. شرابی کا انجام کیا ہے؟ سزا ہے. ایسا ہے نا عام طور پہ. تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، حسن خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں راز ہے، یہ حدیث میں ہمیں کیا پتا. اچھا جب دیکھیں دوسرا فائدہ اس حدیث میں، یہ لفظ فیما یبدو للناس یہ لفظ نہیں ہے. تو جمع طرق علم حدیث میں ایک طریقے جمع طرق، حدیث کے طرق آپ جمع کر لیتے ہیں پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. جو جبریہ ہیں وہ اس حدیث کو لیتے ہیں، جو جبریہ گروہ ہے اس حدیث سے وہ دلیل پکڑتے ہیں. جبریہ کو کیا کہتے ہیں؟ وعدیہ بھی کہتے ہیں، وعیدی یعنی وعدی گروہ، جبریہ اور مرجیہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال سے مجبور ہے، اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کا کوئی ارادہ، کوئی چاہت، کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، جہنم ہے، خیر ہے، شر ہے، سب لکھ دیا گیا ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. دلیل یہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص ہے جنت والے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک گز باقی رہتا ہے، اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. مجبور ہے کہ نہیں؟ مجبور ہے. اگر دوسری حدیث نہ بھی ہوتی، دوسرے طرق، دوسرے طریق جو ہے جس میں فی میبد الناس کا خاص ذکر ہے اور شخص کا قصہ بھی ہے جس کا میں نے بتایا ابھی، تو نصوص الشریعہ کی میں کیا ہے؟ اللہ مجبور کرتا ہے، تقدیر کے تعلق جتنی بھی آیات اور احادیث نصوص ہیں ان کو سامنے رکھ کے پھر بات کی جائے، پھر تولا جاتا ہے. تو کسی اعتبار سے بھی جو منہج ہے اور جو مذہب جبریہ کا وہ باطل ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر عقل بھی اس کے مخالف ہے، کیسے ممکن ہے ارحم الراحمین احکم الحاکمین جو ہے وہ کسی کو پیدا کرتا ہے اور پھر اسے جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے، تقدیر میں کہ کن جہنمی ہو، اور وہ بیچارہ عمل بھی اچھا کرتا ہے، نیک بھی ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، خاتمہ برا تو جہنم میں چلا جاتا ہے، اللہ اسے مجبور کرتا ہے. کوئی انسان ضعیف، حقیر، مسکین، مخلوق انسان بیٹے کو مجبور کر کے سزا دے سکتا ہے؟ اگر دے گا تو کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا. ولا یظلم ربک احد، قاعدہ یہ ہے. تو تمام نصوص کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، شرعاً و عقلاً ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. مجبور کرنا ظلم کرنا ہے، ایسا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے. تو اس حدیث میں بارک اللہ فیک میں ایک بہت اہم پیغام ہے، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے جو ہیں محتاط ہو جائیں کہ کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو اور خیر کی توفیق نہ ہو اور گناہ بڑھتے جائیں، خاتمہ بھی برا ہو، نعوذ باللہ. تو کرنا کیا چاہیے؟ مبادر توبہ، جلد سے جلد توبہ کرنی چاہیے. شیسا فرماتے شیخ ربیع حفظہ اللہ، تو آپ کو اپنے اعمال کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، فلا تغتر بالعمل، آپ کو اپنے اعمال یعنی اچھے اعمال کے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، آمین رب العالمین، یہ دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، جن کا دل پاک ہے، اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، آمین رب العالمين. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، مسلمان کو ہمیشہ ڈر اور امید میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے اسے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عفو بردباری اور مغفرت الرحمت کی امید میں رہنا چاہیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ربیع حفظ اللہ، اور سوء خاتمہ، برے خاتمے کے کئی اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں یہ شخص جو ہے ریاکار ہو، ریا کرنے والا ہو، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادات اور نیکیاں کرنے والا ہو، اور مرابی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ربا سود کھانے والا. مرائین و مرابین ملتے جلتے الفاظ ہیں، مرائی ریا سے، مرابی ربا سے. ریاکار بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اچھے اعمال کرنے والا، اور مرابی یعنی سود کھانے والا، ربا کھانے والا بھی ہو سکتا ہے. وقد وقد اور بھی گناہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے اپنی مخلوق میں کہ بندے کا خاتمہ اسی چیز پہ ہوتا ہے جس پر اس کی زندگی گزرتی ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں گے، انسان کا خاتمہ اسی چیز پہ ہوتا ہے جس پر اس کی زندگی گزرتی ہے. یموت الانسان علی ما عاش علیہ، جو زیادہ نیکیاں کرتا رہتا ہے تو حسن ظن اس کا خاتمہ بھی اچھا ہی ہوگا، جو زیادہ برائی کرتا رہتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ کہیں برائی پہ نہ ہو جائے. اس لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورۃ عمران آیت نمبر 102. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واجب نوٹ کریں، اس آیت میں کم سے کم چلے پانچ پیغام نکال دیں، دس نہیں کہتا میں، پانچ. اس میں کم سے کم دس ہونے چاہیے، آپ پانچ نکال دیں، پانچ اہم پیغام اس ایک آیت میں سے. اچھا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرنا الا یہ کہ تم مسلمان ہو، اسلام پر موت آنی چاہیے. اس سے پہلے تقوی، حق تقوی بھی ہے، اور پھر کم سے کم درجہ مسلمان. مطلب کیا ہے؟ اگر تمہاری زندگی اسلام پر گزرے گی تو خاتمہ بھی اسلام پر ہی ہوگا، اور اگر تقوی، حق تقوی کا کردار ادا کرتے رہو گے، کہیں پر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے، انسان معصوم نہیں ہے، گناہ ہو گیا، کرتے کرتے اسلام تو باقی رہے گا نا، اصل سلامتی تو باقی ہاتھ میں ہوگی نا، تو سلامتی اسلام پر ہی موت ہوگی. شاہ صاحب فرماتے ہیں، انسان جو ہے اپنے اسلام کی حفاظت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی ضمانت دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت حاصل کرتا ہے، اللہ کے حکم پر استقامت حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے موت اسلام میں ہوگی اور سچا اور اچھا مسلمان ہو کر مرے گا. اور اگر کوئی ایسی چیز کا ارتکاب کرے جو سوء الخاتمہ کی موجبات میں سے ہے، جو سوء الخاتمہ، برے خاتمے کو لازم کر دیتا ہے، جیسے کہ ریاکاری ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی گناہ ہے، والعیاذ باللہ، فقد یموت کافراً، تو کفر پر اس کی موت ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ. اور یہ جو شخص فرماتے ہیں، یعنی بڑے خطرہ ہے، اب یہ جو ریاکاری میں زندگی گزارتا ہے، اتنے اللہ تعالیٰ سے دور چلا جاتا ہے، ہر نیکی میں جو عمل کر اس کو اللہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، تو اتنی شدید خطرے میں ہوتا ہے، کفر پر اس کی وفات ہو سکتی ہے. پتہ ہے کہ اللہ کتنی ناراض ہو اس سے، اللہ معاف کرے، کہ کفر پر مرتد ہو، کفر ہو کر اس کی موت ہو جائے، کیونکہ اس کو اللہ توفیق نہیں دے گا خیر کی. اور جب وہ اللہ سے دوری اختیار کرتا رہے گا، اتنا دور ہو جائے گا، اور سب سے بڑی دوری کیا ہے؟ کفر سے برکڑے، پھر کفر باقی رہتے ہیں، نعوذ باللہ. اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہمیشہ توبہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے. پھر جیسا فرماتے ہیں, اور یہ جو گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے اس کے پاس کچھ عناد بھی ہوگا, ہٹ درمی, عناد کے ہٹ درمی کو, ہٹ درمی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا برے خاتمے کی, یہ برے خاتمے سے. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہوں پر اصرار نہ کرے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے, تو اسے گناہوں پر اصرار نہیں کرنا چاہیے ہرگز. اس کے لیے یہ بات درست نہیں اور جائز نہیں ہے کہ اگر وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ وہ توبہ نہ کرے, بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کی طرف جلدی کرے. مبادرہ کہتے ہیں جلدی کرنے کو, کہ توبہ کی طرف جلدی کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. کون سی توبہ؟ توبۃ النصوح, سچی توبہ جس کی اخلاص بنیاد ہے, جس میں اصلاح کا دامن شامل ہے, جس میں ہر خیر شامل ہے, جس میں ہر شر سے آزادی اور چھٹکارا ہے. توبۃ النصوح ہے, سچی توبہ ہے. اور لفظ نصوح جو ہے, نصح الثوب, اگر کسی کپڑے میں کوئی کٹ لگ جائے, وہ خراب ہو جائے, جب اسے آپ دھو لیتے ہیں اور اسے سی دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں نصح الثوب, کہ کپڑے کو آپ نے ٹھیک کرے, درست کرے, جبکہ وہ نکارا ہو گیا تھا. اسی طریقے سے جب انسان اپنے آپ کو نکارا کر دیتا ہے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے, گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کوئی دوری ہو جاتی ہے, اس لیے جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور وہ صاف ہو جاتا ہے. توبۃ النصوح. واللہ تبارک و تعالی, اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے اجاگر کیا ہے اور جس کا حث کیا ہے کہ وہ مغفرت کی طرف جلدی کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, سارعوا, تم سب مل کے جلدی کرو. دوسرے آیت میں ہے, وسابقوا, ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو. سارع, ہم خود جلدی کریں گے, مسارع, مسابقہ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے جائیں گے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, شیخ صاحب فرماتے ہیں جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم جنۃ عرضھا السماوات والارض, جلدی کی چیز کی طرف کرنی ہے؟ تمہارے رب کی مغفرت کی طرف. وہ رب ہے, عظیم ہے, خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, مشکل کشا, حاجت روا ہے, رب اسے کہتے ہیں نا. تمہارے رب نے, اس عظیم رب نے ایک مغفرت کا دروازہ کھولا توبہ کا, وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے, تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. تو جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وہ جنت عرضھا, اور اس جنت کی طرف بھی جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے مانند ہے. لمبائی کتنی, اللہ اعلم, یہ چوڑائی کا ذکر ہے بس. اعدت للمتقین, جو متقین کو لیے تیار کی گئی ہے. جنت موجود ہے, اس وقت ہمارا ایمان ہے, اور رسول جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے آخرت پر ایمان کے تعلق سے کہ جنت اور دوزخ اس وقت مخلوق ہے اور موجود ہے, مخلوقتان موجودتان, جنت اور دوزخ. اور اس آیت میں جنت کی موجودگی کی دلیل ہے, اعدت, تیار کی گئی ہے, تیار کر دی گئی ہے, یعنی پہلے سے تیار ہے. کس کے لیے؟ للمتقین, متقین کے لیے. کچھ صفات متقین کی, الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ جو نفقہ کرتے ہیں, السراء اچھے کوشادگی کے حالات, الضراء تنگی اور مشکل کے حالات, والکاظمین الغیظ, وہ جو اپنے غصے اور غیظ پر قابو پا لیتے ہیں, کظم کرتے قابو پا لینا, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے, کمال ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں حالت جیسی بھی ہو, جب توفیق ہوتی ہے اچھے برے حالات میں, تنگی کشادگی کے حالات میں, خوشحالی اور بدحالی کے حالات میں, ہر حالت میں نصب العین اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ کو صدقہ بہت پسند ہے, وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کی کیا قدر و قیمت ہے. انسان تمنا کرے گا مرنے کے بعد اللہ مجھے موقع دیجئے کہ میں صدقہ کر کے آؤں. علماء کے تمنا اس لیے کرے گا کہ جب دیکھے گا کہ مرنے کے بعد صدقے والوں کو کتنا درجہ ہے اور کتنی ان کو ان کے لیے خیر ہے مرنے کے بعد، تو کہے گا کاش میں بھی ایسے کرتا ہوتا. اسے متقی کی سب سے بڑی یہاں پہ جو اس آیت پہ جو ایک علامت ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں اچھے اور برے حالات میں، ہر حال میں. اور پھر جب غصہ کبھی آ جاتا ہے، والکاظمین الغیظ، غصہ ایک عجیب موذی مرض ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. انسان کے سب سے بڑا دشمن انسان خود ہوتا ہے جب انسان اپنے ایموشنز کو شریعت، اپنے ایموشن عقل کو شریعت کی حدود میں نہیں رکھتا. اور غیظ اور غصہ اور غضب جو ہے بعض اوقات انسان کو ہلاک کر دیتا ہے جب شریعت کی حدود پار کر دیتا ہے. غصہ اگر حدود کے اندر ہو تو اچھی بات ہے نا، اللہ کے لیے غصہ کرنا نہیں کرنا چاہیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی تب غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آنا چاہیے. لیکن اتنا غصہ کہ لوگوں کو معاف نہ کیا جائے، اتنا غصہ کہ اپنے حق سے زیادہ بدلہ لیا جائے اور ظلم کیا جائے، یہ حدیدت شریعت کی حدود کے پار ہے. اس لیے اگر اسلام، ایمان اور تقوی نے آپ کی تربیت نہیں کی غصے کے خاتمے کے لیے، ناجائز غصے کے خاتمے کے لیے، پھر متقی کیسے ہیں؟ تو متقی کی علامت یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے، یعنی کہ غصہ نہیں آتا، غصہ آئے گا، لیکن والکاظمین الغیظ، غصے پہ کنٹرول جانتے ہیں، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب رکنا ہے، کب نہیں رکنا ہے، کیسے اس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے. غصے پر قابو پانے والے، والکاظمین الغیظ. اور اس سے کیا نتیجہ آئے گا؟ آپ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، آپ احسان کرنے والے ہوں گے. اگر کوئی ظلم زیادتی کرتے آپ معاف کرنے والے ہوں گے. ایسا ہوتا ہے نا، انسان زیادتی کب کرتا ہے؟ جب غصہ بے قابو ہو جاتا ہے. ظلم زیادتی تب ہوتی ہے نا. انسان احسان کب کرتا ہے؟ جب غصے پہ قابو پا لیتا ہے. اور اس غصے سے آپ جا کے دیکھیں ذرا جیلوں میں، اللہ رحم کرے ہم سب پہ، وہاں پر جو قیدی موجود ہیں کہتے ہیں ایک ہی بوزی مرض نے ہمیں یہاں پر لے کے آیا ہے. وہ کیا ہے؟ غصے سے انسان کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، غصے سے انسان بیوی طلاق بھی دے دیتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے غصے میں طلاق دی ہے، تو خوشی میں کون طلاق دیتا ہے؟ وہ غصے سے انسان طلاق دیتا ہے بیوی کو. غصے سے انسان کسی کو ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، خوشی میں کون مارتا ہے؟ مذاق میں کوئی کرتا ہے؟ تو غصہ ہی تو ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے جس نے عرض کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے وصیت کیجیے، کیا فرمایا؟ لا تغضب، اوصنی، اور نصیحت کیجیے، لا تغضب. تیسری مرتبہ لا تغضب، ایک ہی جواب، اور کوئی نہیں. توحید ہے، سنت ہے، نماز ہے، روزے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے وغیرہ، حسن اخلاق، ایک ہی چیز تین مرتبہ ایک شخص کو. کیوں؟ کیونکہ اس کا غصے سے معروف تھا وہ شخص. اگر وہ اسی سے نجات حاصل کر لے تو آگے اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کہ نہیں؟ بعض لوگوں کچھ بری صفات ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس بری صفت، اس بری خصلت سے چھٹکارے کے اللہ سے دعا کرے، اللہ کی مدد اور عادت حاصل کرے، تب انسان اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں ہر بری عادت سے. کچھ لوگ آتے ہیں بھائی نشے کی عادت ہے، نہیں ہو سکتا. کس نے کہا نہیں ہو سکتا؟ جب آپ کہتے ہیں سگریٹ ہے یا نشہ ہے، صحت کے لیے مضر ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ توفیق نہیں ہوگی. اخلاص کہاں ہے؟ آپ کہیں اللہ کے لیے میں چھوڑتا ہوں، صحت چھوڑ دیں، لوگوں کی آنکھیں چھوڑ، لوگ کیا آنکھیں زبان دیں، لوگ کیا کہتے، کیا سنتے، کیا دیکھتے، چھوڑ دیں، اللہ کے لیے کر کے دیکھے، پھر دیکھے الگ توفیق کیسے ہوتی ہے. اور واللہ کئی لوگوں نے جب اللہ کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ کوئی برا کام چھوڑنا چاہا، توفیق بھی ہو اور وہ برا کام چھوٹا بھی ہے. تو اس لیے غصہ پہ قابو پانا متقین کی نشانوں میں سے، پیاری خصلتوں میں سے، صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرزا پروفیسر کرم سے انہیں شامل کر دیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب آپ غصے پہ قابو پا لیں گے؟ دشمن سے بھی وَعَافِينَا عَنِ النَّاسِ، تو معاف درگزر کرنا ایک علامت بن جاتی ہے. اچھا، معافی کے لیے کس کو معاف کب کرنا، کیسے کرنا چاہیے؟ ہر وقت معافی بھی اچھی نہیں ہوتی، کیا خیال ہے؟ اس مطلب جس کو معاف کر دو بس, غصہ نہیں تو پھر غصہ نہیں کرنا بالکل. متقی کی علامت یہ نہیں نشانی کہ غصہ نہ کرے, بلکہ غصے پہ قابو پانے, غصہ تو ہوگا یاد رکھیں. دوسری بات العافین عن الناس, جس کو معافی سے معاف کرنے سے اس کی اصلاح ہو. اصل بات یہ ہے جسے معاف کیا جا رہا ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے, معاف کر دے. اگر وہ مزید بگاڑتا ہے تو اسے معاف مت کریں, اسے وہ سزا کا مستحق ہے نا, ایسا ہے نا. اس لیے اس میں حکمت عملی ہے. علماء کہتے ہیں کسی کو معاف کرنا اگر اس کی معافی اس کی اصلاح ہوتی ہے تھوڑی سی, اگر وہ بہتر ہوتا ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے, اسے سزا مت دیں, بدلہ نہ لیں, اسے معاف کر دیں. لیکن اگر مثال کے طور پر ایک شخص سے آپ کی چوری کی ہے, آپ نے اسے پکڑ لیا, کہتے مجھے معاف کر دیں میں ایسا نہیں کروں گا, آپ کو پتہ ہے میں نے معاف کی تو چوری پھر کرے گا, اس کی عادت ہے, پہلے بھی دو دفعہ معاف کر چکا ہوں, یہ فلان نے اس کو معاف کیا ہے, اس کو معاف کرنا ہے یا سزا کا مستحق ہے؟ کسی پہلی مرتبہ ہو گیا ہے, بھی غلطی ہو گئی ہے اور شکل سے بھی وہ لگتا ہے بیچارہ, اس کے ظاہری میں صلاح ہے,
معاف کرنے سے پہلے اس کا ریکارڈ دیکھنا چاہیے,
دیکھنا چاہیے. اگر آپ جانتے ہو اسے, نہیں جانتے تو انجان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ نے جان لیا اس کی عادت ہے. اب اس کو بعض لوگوں کو سزا سے اصلاح ہوتی, بعض لوگوں کو سیدھے ہوتے ہیں سزا سے, تو سزا دینے بھی شریعت کا ایک طریقہ ہے. تو عفو عن الناس سے مراد یہ ہے اگر وہ مستحق ہے معاف کرنے کا تو اس کو معاف کرے, درگزر کر دے. اور اگر آپ کی معافی سے وہ گناہ میں مزید چلا جاتا ہے اور مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے, نافرمانی میں آگے چلا جاتا ہے, مسلمانوں میں ظلم زیادتی میں آگے چلا جاتا ہے, تب اس وہ سزا کا مستحق ہے, اسے سزا دینی چاہیے. واضح ہے. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین المتقین. یہ کیا بات متقی کو ہو رہی ہے, یہ کیا ہو گیا؟ کمال ہے. اسلام, ایمان, احسان, تین مراتب اسلام کے. اسلام سے ایمان کی طرف جانے کے لیے ایمان مضبوط ہوگا تب ایمان کی طرف آپ جا سکتے ہیں. ایمان مضبوط ہوگا تقوی سے, تقوی مزید بارک اللہ فیک, ایمان مزید مضبوط کرنا پڑے گا, تقوی مزید بڑھے گا تب درجہ گا احسان کا. اب یہ دیکھیں اس آیت میں یہ صفات جو آ رہی ہیں, صفات میں زیادتی ہے کمی ہوئی ہے؟ خیر میں زیادتی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضر سامعین کو محض فضل و کرم سے محسنین میں شامل کر دیں. اچھا آگے دیکھیں ذرا ایک اور پیاری خصلت اور صفت محسنین کی, متقین کی. اب احسان کا درجہ ہے نا, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, اور وہ جو جب کوئی فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں, گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, او ظلموا انفسهم, یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. ٹھہریں ذرا ایک منٹ, ہم بات کریں متقی کی, پرہیزگار کی, احسان کے درجے پر پہنچنے والے کی, فحاشی کہاں سے بیچ میں آ گئی, ظلم کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ متقی کبھی معصوم نہیں ہوتا, محسن کبھی معصوم نہیں ہوتا. بشر ہے, بشریت کا تقاضا ہے, گناہ ہو سکتے ہیں. لیکن حل دیکھیں, اور وہ جو, یہ کس کی بات ہے؟ متقی کی ابھی تک بات ہو رہی ہے. والذین, یعنی متقین جو ہے, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, کیا کرتے ہیں؟ مزید بڑھتے ہیں آگے گناہ میں, نافرمانی میں, ظلم زیادتی میں, اپنے نفس پر ظلم کر کے یا فحاشی کا ارتکاب کر کے, نہیں, کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ارے گناہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے؟ متقی کا یہی کمال ہوتا ہے, جب بھی گناہ کی طرف ایک قدم بڑھتا اللہ کو یاد کر دیتا ہے. گناہ ہو جاتا ہے فور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. ذکر اللہ تو کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کر لیتے ہیں, فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اسے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے, گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے, گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے میں قباحت ہے. گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں, توبہ انسان کو کرنی پڑتی ہے. بعض انسان بے قابو ہو جاتے ہیں, گناہ انسان سے ہو جاتا ہے, لیکن توبہ کے لیے انسان کو جد وجہد کرنی پڑتی ہے. ذکر اللہ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, یعنی ہم نے اللہ کے حق میں اتنا گناہ کر دیا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی بخشش کی دعا کرتے ہیں, اور استغفار کرتے ہیں, ان کو یقین ہوتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور وہ کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو گناہوں کی مغفرت کرے, گناہوں کو معاف کر دے, کوئی ہے؟ تو کس سے مغفرت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اصرار نہیں کرتے اپنے گناہوں پر جب کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اصرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی پھر مغفرت کام آئے گی. تو سچی توبہ کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دینا فوراً. اگر سچی توبہ کرنی ہے تو اس کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. یعنی کہ شراب بھی پی رہے ہیں, میں توبہ کر رہا ہوں, شراب سے توبہ ہے, وہ سوٹے لگا رہے ہیں سگریٹ سے توبہ ہے, سود سے توبہ ہے, اور ابھی تک بینک بیلنس میں ابھی تک سود پڑا ہوا ہے, سود کھا بھی رہے, لے بھی رہے, دے بھی رہے. تو سب سے پہلی شرط ہے ندامت, دوسری شرط ہے اس گناہ کو ترک کرنا, چھوڑ دینا, تیسری واپسی گناہ کی طرف پلٹنے سے عزم کرنا کہ واپس نہیں پلٹوں گا. یہ تین بڑی شرطیں ہیں توبہ کی, اس میں سے ایک کی دلیل یہ ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ اصرار بھی نہیں کرتے گناہوں پر جبکہ وہ جانتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں شربی حفظہ اللہ, تو مومن, سچے مومن کی علامت یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, جب وہ گناہ کا ارتکاب کرتے گناہ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ اس گناہ پر اصرار نہیں کرتا. اور بدبختی کی علامت یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ گناہوں پر اصرار کیا جائے اور اس میں ہمیشگی اختیار کیا جائے, والعیاذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یعنی امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ, فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار. یہ جملہ پہلے گزر چکا ہے, شرح میں شیخ حبیب اللہ فرماتے ہیں, یعنی یہ جو گناہ پر اصرار کرنے والا ہے, السنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے یعنی اپنے فضل و کرم سے, اور چاہے تو اس کو سزا دے دے اپنے عدل و انصاف سے جب تک کہ اس کے گناہ پاک نہیں ہو جاتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ربی حفظہ اللہ, اے میرے بھائی آپ بتائیں, ہمیں مخاطب ہیں, ہمیں پر ذرا محاسبہ کریں, سنیں شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں. لیکن انت یا اخی, اے میرے بھائی, تضمن نفسك ان تدخل الجنہ, کہ تب تمہارے پہ ضمانت ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے؟ یہاں تک کہ اگر آپ اعمال بھی اچھے کرتے رہیں تو آپ پر واجب یہ کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں, یہ یقین کر لیں کہ آپ اپنے نیک اعمال سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے, نیک اعمال کے بدلے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, لن يدخل أحداً عمله الجنة, کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. قال ولا انت یا رسول اللہ, تو بابا صاحب نے عرض کیے کہ آپ بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ کی اعمال بھی اب جنت میں نہیں داخل کریں گے. قال لا ولا انا, نہیں اور میں بھی نہیں, الا استثناء ہے. اب کیسے جنت میں داخل ہوں گے؟ الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمه, الا کہ اللہ تعالی مجھے محض اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے. فکیف بالعاصی, سے فرماتے پھر گنہگاروں کو ہم کیا کہیں؟ اگر نیکی کرنے والے جو ہیں ان کا عمل جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا بدلہ یا مقابلہ نہیں ہے, وجہ نہیں ہے, سمجھے, ایک ہے جنت میں داخل ہونے کا بدلہ, ایک ہے سبب ذریعہ. نیک عمل سبب تو ہیں, بدلہ ہرگز نہیں ہے. ابھی مزید بات آئے گی, سمجھے. ابھی اصل مدعا اور موضوع کیا ہے کہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں, اگر نیک عمل کرنے والے کی نیکیاں اسے جنت میں داخل نہیں کرتی, اگر اللہ کی فضل و کرم نہ ہو, کیا خیال, تو پھر گنہگاروں کے بارے میں ہم کیا کہیں جو گناہ کرتے ہیں؟ زیادہ خطرے میں ہے کہ نہیں؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات جو ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے مستحق وہ شخص کیوں نہیں ہو سکتا جبکہ اس نے جد و جہد بھی کیا ہے, عمل بھی کیا ہے, تو اس عمل کی وجہ سے اس عمل جو ہے اسے جنت کیسے لے کے جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخل جنت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادخل جنت بما کنتم تعملون، سورۃ النحل آیت 32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادخل جنت، تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے اعمالوں کے سبب سے، بما کنتم تعملون. یہاں پہ عمل کا ذکر ہے کہ نہیں؟ حدیث میں عمل کی نفی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں داخل تو اگر ہوں گے تو عمل کی وجہ سے ہی ہوں گے، عمل کی نفی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں میں بھی نہیں، میرے عمل بھی جنت میں داخل نہیں کریں گے الا کہ اللہ کا خاص رحمت اور فضل ہو. اچھا، اور اس آیت میں جنت میں داخل ہونے کا ذکر بھی ہے اور عمل کا ذکر بھی ہے. تو شیخ صفر فرماتے جواب یہ ہے کہ عمل کبھی بھی جنت کا ثمن نہیں ہے. ثمن کسے کہتے ہیں؟ قیمت نہیں ہے، نہ قیمت ہے نہ بدلہ ہے، ہرگز نہیں. نیک عمل جنت کی نہ قیمت ہے نہ ہی بدلہ ہے. ایک جنت کے ایک ورقہ کسے کہتے ہیں؟ پتہ. ایک پتے کی قیمت بھی نہیں ہے. آپ جنت میں داخل ہوتے اللہ تعالیٰ کے محض اللہ کے فضل و کرم سے، الا برحمت من اللہ وفضل، یا فضل اللہ ورحمت جیسے کہ حدیث میں آئے ہیں. یہ عمل سبب ہے، قیمت نہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے، سبب اور قیمت میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادخل جنت بما کنتم تعملون، یعنی بسبب اعمالکم، اپنے اعمالوں کے سبب ذریعے سے. اور حدیث میں لن يدخل جنت احد بعمله، لن يدخل جنت احد بعمله، دوسری روایت میں اي لا تكون جنة ثمنا لهذا العمل، جنت اس کے عمل کی قیمت نہیں ہے. جنت کی ایک بالش جو ہے خیر من الدنیا وما فيها وما عليها، جنت کی ایک بالش، دیکھا ایک دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں پوری دنیا کے، ایک طرف جنت کی ایک بل شبر، ایک بلش جو ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وموضع صوت احدکم من الجنۃ خیر من الدنیا وما علیہا، سے بخاری کے حدیث میں آیا ہے. اور تم میں سے کسی شخص کے ایک کوڑے کی جگہ جنت میں، صوت کسے کہتے ہیں؟ صوت صاد واو تا، آواز، صوت سین واو تا، یہ کیا ہے؟ کوڑا. کوڑا صوت، کوڑے کہتے ہیں مارنے والے، جسے چابک بھی کہتے ہیں مارنے والا، کوڑا کہتے ہیں. وہ موضع جگہ، صوت احد کو، تم میں سے ایک شخص کی جو ہے نا کوڑے کا جو جگہ ہے، من الجنت، جنت میں، خیر خیر اور بہتر ہے، من الدنیا وما علیہا، دنیا سے اور جو کچھ دنیا پر ہے سب سے بہتر اور خیر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، جب جنت میں داخل ہوں گے جس کی چڑائے آسمان اور زمین کے مانند ہے، تو کیا یہ آپ کے عمل کے مقابل ہوگا؟ یہ عمل کی قیمت ہوگی یا بدلہ ہوگا؟ ہرگز نہیں. هذا من فضل اللہ سبحانہ وتعالی وجودہ، میز اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور رحمت سے. اور اللہ تعالیٰ گنہگار پر خاص فضل کرتے ہوئے اسے معاف بھی کر دے گا. اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ورحمت وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہو گئی ہے یا وسیع ہے. فساکتبھا، میں لکھ دوں گا. دیکھے اللہ کی رحمت کس کے اللہ تعالیٰ نے لکھی اور واجب کر دی ہے. فساکتبھا للذین یتقون، کس کے لیے؟ جو تقوی کرتے ہیں. تقوی عمل کا نام ہے، تقوی کرنا پڑتا ہے. یتقون فعل مضارع ہے، فعل خمسہ میں سے. یتقون جو پرہیزگاری کا اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، متقین جو ہے. الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت کے امیدوار کون ہیں؟ متقین، زکوٰۃ دینے والے، اور اللہ تعالیٰ کی آیت پر ایمان رکھنے والے. اور جتنی بھی باقی قرآن سنت پہ دلائل ہیں تقویٰ کی یا متقین کی، وہ سب اس میں شامل ہیں. کتنا وقت ہو گیا، چلو آخری چند جملے ہیں وہ پورا کر لوں گے. قال رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ، امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وإذا عذبه لم يخلده فيها اور اگر اللہ اسے عذاب دے دے یعنی گنہگار کو جہنم میں تو اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا بل اعتقه واخرجه منها الى دار الى نعيم دار القرار بلکہ اللہ تعالی اسے جہنم سے آزاد کرے گا اسے نکالے گا الى نعيم دار القرار جنت کی طرف جو نعیم دار القرار ہے شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں مصنف کو چاہیے تھا یہاں پر کہ تخویف اور ترہیب کے کچھ ذکر کرتے ڈرانے کے کچھ اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور ترہیب کے کچھ نصوص کا ذکر کرنا چاہیے تھا قرآن سنت کی روشنی میں کیونکہ جو جاہل ہیں جو جہال قسم کے لوگ جو جاہل ہیں جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو پھر وہ اپنے عمل کے دھوکے میں آ جاتے ہیں یا اس خوشخبری کی اور وعد کی آیات و نصوص کے سے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے کہ اللہ غفور رحیم جب معافی کر دے گا تو اس لیے وہ توبہ یا استغفار نہیں کرتے نعوذ باللہ گناہ کرتے رہتے ہیں پھر آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے مومن کو چاہیے کہ وہ خبردار رہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں پر جرات کرے یہاں تک کہ چھوٹے گناہ ہی کیوں نہ ہو یا اخی استحی من اللہ عز و جل اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے حیا کرو شرم آنی چاہیے ہمیں شرم کرنی چاہیے پہلے بھی گزر چکا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے حیا میں شرم میں کمی ہوتی ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تب ہوتا ہے نا والحیاء شعبۃ من الایمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور شرم و حیا ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے انسان گناہ کب کرتا ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو حیا بھی کمزور ہوتا ہے اس لیے جب انسان جب یہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرتا ہے تو گناہوں سے دور رہتا ہے جب اس کے حیا میں کمی ہوتی ہے ایمان میں کمی ہوتی ہے تب یہ انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے نعوذ باللہ اور گناہ کرتا ہے نعوذ باللہ اگلے درس میں اس باب میں چند جملے باقی ہیں اگلے درس میں بات کریں گے انشاءاللہ میں چاہتا تھا کہ آج یہ پورا کروں لیکن سبحان اللہ قدر و ما شاء فعل نہ ہو سکا اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک